السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حسب معمول ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ, اور اس پروگرام میں بھی ہمارا موضوع کل کی طرح اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں, دین اور علم, اس کا حصہ دوم کہہ لیں اس کو. لیکن کل کے موضوع کو دوستوں نے اور ناظرین و سامعین نے بہت پسند کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ ابھی تشنگی بہت باقی ہے, گو کہ ہم تشنگی بڑھانے کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں, نہ کہ تشنگی کو ختم کرنے کے لیے. اگر لوگوں کی تشنگی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فیل ہو گئے. ہم چاہتے ہیں تشنگی اتنی بڑھ جائے کہ لوگ دین کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھنے لگیں اور اس طرف آگے بڑھیں. جتنی تشنگی بڑھے گی, یہ دین ہے ہی ایسا کہ جتنا ہی اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کی تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ناظرین کرام, دین اور علم, علم ہماری اساس, ہماری بنیاد, ہماری عزت و آبرو, ہر چیز. ہم جو جس طرف بھی بڑھنا چاہیں, ہمارا اس معاملے کے بارے میں, اس رستے کے بارے میں ہمارا علم ہونا ضروری ہے. اور علم کی بنیاد پر لوگوں کی عزت و آبرو بھی اس دنیا میں محفوظ بھی ہوتی ہے اور عزت بڑھتی بھی ہے. صاحب عزت ہونے کے لیے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے. علم کی بنیاد پر لوگ عزت کیا کرتے ہیں. البتہ جبر اور کسی کے شر کی وجہ سے بھی آج کل عام ہو گیا, اور البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کریں گے. لیکن دین تقویت دیتا ہے کہ علم کی بنیاد پر. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون لا یستوون. کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام, انسان بچپن سے ہی جب اس دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنے مشاہدے سے اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, اور رفتہ رفتہ وہ اس کو تجربات حاصل ہوتے رہتے ہیں, اور مختلف چیزوں کے بارے میں وہ پہلے دیکھ کر, پھر سن کر, پھر پڑھ لکھ کر, پھر اپنے تجربات کی بنیاد پر, پھر سابقہ جنریشنز کی جو سابقہ نسلیں گزر گئی ہیں, انجینئرز گزرے ہیں, ڈاکٹرز گزرے ہیں, اور انہوں نے جو ان کے تجربات تھے ان کو کتابی شکل میں بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا, اور ان کتابوں سے وہ اپنے نظریات کو اور اپنے خیالات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے علم کو آگے بڑھاتے ہیں, اور مختلف انداز میں یہ علم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور علم کے بارے میں دیکھا گیا کہ جب کسی کوئی بھی صاحب علم ہوتا ہے, لوگ اس کا احترام اور اس کی عزت ضرور کرتے ہیں, سوائے ان جابر حکمرانوں کے جو ڈنڈے کے زور پہ ان سے علم سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو دیتے کچھ بھی نہیں. لیکن حقیقت میں علم کے محتاج ہر کوئی ہوتے ہیں اور وہ ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے اگر طب کا علم, میڈیسن کا علم حاصل کر لیا, ڈاکٹر بن گیا, اب اس کے علم سے لوگ استفادہ کرنے کے لیے قطاریں بنا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا علاج, جب بھی بیمار ہوئے, جسم مریض ہوا, ان کی طرف دوڑتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی انجینئر ہے تو لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں, کہیں گاڑی خراب ہو گئی تو اس کی طرف دوڑ رہے ہیں, کہیں مشینری خراب ہو گئی, کہیں فیکٹری لگانی ہے, کہیں اور کام کرنے ہیں اس طرح کے, یا کوئی ایسے آلہ یا چیز ایجاد کرنی ہے جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچ سکے, تو انجینئرز کی طرف لوگ بڑھتے ہیں. پہلے زمانے میں انجینئرنگ صرف مشینری, میکینکس اور ان چیزوں تک محدود تھی. ابھی آپ کے میڈیسن کے فیلڈ میں الگ انجینئرنگ ہے, آپ کے کمپیوٹرز کی لائن میں الگ انجینئرنگ ہے, مختلف شعبوں میں, یعنی جتنے شعبے بڑھ گئے ہر شعبے کی ایک الگ انجینئرنگ بن گئی ہے, اور انجینئرنگ ایک اہم شعبہ ہے. باوجود اس کے پہلے تعلیم جو ملتی تھی انجینئرنگ کی اور میڈیسن کی, مین دو تعلیمیں ہوتی تھیں, ابھی وہ انجینئرنگ والا سلسلہ اتنا تقسیم ہو گیا ہے مختلف مراحل میں کہ بہرحال لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں اور ایک اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح سائنس ہو گئی, اسی طرح اور بزنس کا ہو گیا, اسی طرح اکاؤنٹنسی ہو گئی, یہ تمام شعبے ایسے ہیں کہ اس میں جب کوئی علم حاصل کرتا ہے, یا وکالت ہو گئی مثال کے طور پہ, کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک صاحب عزت آدمی سمجھے جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور انسان جب کسی شخص کے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ یہ صاحب علم ہے اور میرے پاس وہ علم نہیں, تو ایک فطری چیز ہے کہ وہ اس اپنے احتیاج کو اس میدان میں دور کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو قانونی پہلو سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ کیا کریں گے, آپ وکیل کی تلاش کریں گے, ایک ایسے وکیل کو کی جو قانون کی باریکیوں کو سمجھتا ہو اور آپ کے مسائل کا حل جانتا ہو, آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں اور اس کے مشورے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں، جیسے وہ آپ کو کہتا ہے ویسے آپ عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو کے پاس آپ جب جاتے ہیں، آپ فرض کریں کھانسی لگی ہوئی ہے یا سینے میں درد ہے یا کوئی بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جناب میرے ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں درد ہے، مجھے کھانسی بھی آ رہی ہے اور یہ معاملات ہیں، وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور اس کے بعد دوا لکھ کے دے دیتا ہے۔ دوا لکھ کے دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دوا آپ کو لکھ کے دیتا ہے، آپ یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ نے کیسے یہ دوا لکھ دی، آپ نے کیوں یہ دوا لکھ دی اور آپ نے کیا کیا اس بارے میں۔ وہ دوا اس نے لکھ کے دی اور آپ فارمیسی میں گئے اور آپ نے وہ فارمیسی سے میڈیکل سٹور سے وہ دوا لے لی اور اس کو ان کے مشورے اور جیسے انہوں نے آپ کو کہا تھا ویسے آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ بلکہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جب دوا لے کے آتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ ڈاکٹر کو بعض لوگ دکھا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ وہی دوا ہے جو آپ نے تشخیص دی تھی اور جو آپ نے ہمیں لکھ کے دی تھی، یہ وہی دوا ہم لے رہے ہیں اور اس کو کیسے کھانا ہے، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جی وہی دوا ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کیجئے ایک ہفتہ دو ہفتے، اور اس کے بعد ہمارے سوال کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کی ان کے ڈاکٹر صاحب کی بات پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہم اسی کو ہم دنیا کی زبان میں یا شریعت کی زبان میں اس کو تقلید کہتے ہیں، اور یہی چیز ایڈاپٹ کی ہے دین نے بھی، کہ دین بھی کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے مکتب فکر امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتب فکر ہمیں یہی کہتا ہے کہ یا تو خود عالم بنو اور خود پہچان کرو کہ آئے میں اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور دین کے احکامات کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں مختلف امور کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، یا تو خود علم حاصل کرو اور ایک عالم بن جاؤ اور اس حد تک کہ اجتہاد کے درجے پر پہنچو کہ خود اجتہاد کر سکو، پہلی صورت تو یہ ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک عالم دین کو آپ انتخاب کر لیں اور اس کو جو مرجعیت کے درجے پر فائز ہو، اس مرجعیت پر فائز عالم کی احکامات کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں کہ میں انہی کے مسائل کے مطابق میں وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوم، جہاد وغیرہ ان فروعات دین میں ان کے مسائل کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ ایک تقلید ہے جو ہمارے مکتب فکر نے ہمیں بتائی ہے آئمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اور یہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا بلکہ آئمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں احکامات کو آج کل کے دور میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس کے مطابق آپ کے سامنے تشریح کرنا اور واضح کرنے کے لیے کا پابند ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور آ جاتی ہے کہ دین بذات خود جو ہے وہ اندھی تقلید کو منع کرتا ہے، تقلید کا کہ مطلب ہے اندھی تقلید کے آبا و اجداد کے راستے پر نہ چلو، اگر وہ اللہ کے راستے سے دور ہیں تو ان کے حکم کے مطابق نہیں چلنا۔ اب یہ دونوں تقلیدیں کہ ایک مرتبہ شریعت ہمیں کہتی ہے تقلید کرو، ویسے اندھی تقلید کا عام معاشرے میں بھی رائج ہے کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ دونوں کا کمبینیشن کیسا بنتا ہے؟ ناظرین اور سامعین کے لیے آج اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم مدد لیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ سے۔ جناب ایک بار پھر السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی قبلہ، ایک جگہ کہا گیا تقلید کرنی ہے، ایک جگہ دنیا کہتی ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آبا و اجداد کے اس پہ چلو گے یا اللہ کے احکامات اور ان کی دین کی پابندی کر کے اس راستے پر چلو گے، اور ادھر یہاں پر جو ہے وہ تقلید، اور بعض لوگ اس کو کہتے بھی ہیں کہ تقلید کا مسئلہ درست نہیں، ہم تو تقلید کرتے ہیں تو آئمہ اطہار کی، حضرت امیر المومنین کی تقلید کرتے ہیں، امام حسن کی، امام حسین کی تقلید کرتے ہیں، نہ کہ کسی غیر معصوم مجتہد کی۔ تو اس کے بارے میں کیا شریعت کیا کہتی ہے، آپ کیا کہیں گے آغا صاحب اس بارے میں؟
چلیے، آپ نے دین اور علم کے موضوع کو یہاں تک لے کر کے آیا، اور یقیناً یہاں تک آنا بھی چاہیے تھا چونکہ یہ مبتلا بے بھی ہے، اور انسان بسا اوقات کسی چیز کی توجیہ کرتا ہے اس میں مغالطہ بھی ہوتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے متوجہ بھی ہو اس مغالطے کی طرف، اکثر و بیشتر مغالطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تقلید اور علم، اس میں رابطہ کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا آدمی متوجہ ہو جائے تقلید جہالت کا نام نہیں ہے، تقلید بھی علم ہی کا نام ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ انسان جب تک آگاہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تقلید نہیں کر سکتا، انتہائی جہالت والا جو ہوتا ہے وہ ایک سوکھی لکڑی کے مانند ہوتا ہے، جاہل بالکل کچھ نہیں جانتا ہے. میں جانتا ہوں کہ کہاں اس کی کوئی توجیہ کرتا ہے، یعنی محسوس ہوتا ہے کہ توجیہ کی تقلید کا ہم کیوں مجبور کیا گیا ہے کہ تقلید کی جائے. کیا اللہ نے ہم کو عقل یا ہم کو شعور نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کی تقلید کریں؟ بالکل صحیح، اپنی جگہ وہ بالکل اپنی جگہ وہ صحیح ہے، لیکن مغالطہ ہو رہا ہے. اپنی سارے دنیاوی مسائل میں یہ دیکھے کہ آیا میں جس فن کا عالم و آگاہ ہوں، جس علم یا جن علوم کو میں نے حاصل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اور کچھ علوم ہیں یا نہیں، اور وہ علوم میری زندگی سے متعلق ہیں یا نہیں. تو جن کو میں نے حاصل نہیں کیا ہے اس میں میں خود اپنی رائے پہ عمل کرتا ہوں، یا یہ کہ اس علم کو جس کسی نے حاصل کیا ہے میں اس کی رائے پر عمل کرتا ہوں. اور رائے پر عمل کرنے کے لیے جہالت لے کے نہیں، یا تو اس کا علم لے کے جاتا ہے، اور اس کا علم جو ہے اس میں بہتر سے بہتر کو تلاش کرتا ہے. اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تب یہ اطمینان کے بعد وہ اس کی بات کو مانتا ہے. تقلید اسی اطمینان کے نام کا ہے، جب آدمی مطمئن ہو جائے کہ میری جو ذمہ داری ہے اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس سے متعلق کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے. جس حد تک میں جانتا ہوں وہ بہت بنیادی میری معلومات ہیں، ابتدائی قسم کی جو ہیں میری معلومات ہیں، اور واقعی اس کی تفصیلی اور تحقیقی معلومات جس نے اس علم میں اپنی زندگی گزاری ہے اس کی رائے ہوگی. اگر ایسی کہ اگر میں کبھی اس سے اس کے اسباب اور اس کے علم کے جو حکم دے اس کے اسباب کو جاننا چاہیں، یا وہ کہاں سے حاصل کیا استدلال کو اگر جاننا چاہیں، تو اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ استدلال بھی پیش کر سکتا ہے اور اس کے اسباب اور وجوہ کو بھی بیان کر سکتا ہے. یہ سب آگاہی کا نام ہے. اس آگاہی کی بنیاد پر جیسے آپ نے دو لفظیں استعمال کیے کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ خود ہی ہمیں جو ہے الگ کر دیتا ہے کہ تقلید اندھی نہیں ہونی چاہیے، کہ چونکہ یہ کر رہے ہیں لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے، یا ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے مجھے ہم بھی کر لیں. تھوڑا بہت بھی شعور ہوگا تو خود اس کا شعور اس سے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، کیوں؟ کیا مجھے عقل نہیں کہ میں اس کو جانوں؟ جب تک وہ مطمئن اس بات پر نہیں ہوگا کہ نہیں ہاں مجھے اس کی بات کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اس فیلڈ کا یہ ماہر آدمی ہے اور وہ جانتا ہے، یہ مطمئن ہو جانا اس اندھی کو نکال دیتا ہے اور تقلید کو کہتا ہے. میں کہیں پڑھا تو وہاں ایک لفظ آیا تھا کہ دیکھیے مثال دی جاتی ہے ڈاکٹر اور مریض، اس پر توجہ کریں شاید یہ ایک بات پہنچ سکے. ڈاکٹر اور مریض، مجتہد اور مقلد. مثال اگر دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے. کہا جائے جیسے ایک مریض رجوع کرتا ہے ڈاکٹر کی طرف، وہ یہاں یہ نہیں کہے گا کہ کیا اللہ نے مجھے عقل نہیں دیا، میں کیوں اس سے پوچھوں اور کیوں میں اس کے پاس جاؤں، میں بے شعور ہوں، میں بے عقل ہوں،
یا پچھلی مرتبہ کھانسی کے لیے فلان دوا ملی تھی اب میں خود بھی کر
سکتا ہوں مثلا. لیکن نہیں، وہ جائے گا اور مطمئن ہے اپنی جگہ کہ اس کی عقل اسے لے کر کے جا رہی ہے.
عقل آدمی کا کام یہی ہے کہ جس چیز میں وہ نہیں جانتا
اس کا شعور، اس کے عقل، اس کی آگاہی جو ہے اسے اس کے پاس تک لے کر کے جا رہی ہے کہ نہیں ہم کو یہاں جانا چاہیے، اور مطمئن ہوتا اور وہاں علاج کرتا ہے. اس میں مسئلہ یہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو کبھی ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے. اس پر یہ بھی توجہ لگا، کبھی ڈاکٹر مریض نہیں ہو، ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاں یہ امکان پایا جاتا ہے. لیکن مجتہد اور مقلد کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ ایک مسلمان اور ایک مومن ہے، اس کی زندگی ذمہ داریوں سے بھری پڑی ہے، وہ ذمہ دار ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے، اور ایک مومن ہونے کے اعتبار سے ذمہ دار ہر مرحلہ قدم جو اٹھتا ہے ذمہ داریوں سے متعلق ہوتا ہے. آخر وہ ذمہ داریاں یا تو وہ خود جانے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور مطمئن ہو اپنی جگہ, تو کون کہتا ہے کہ جا کر کے آپ کسی کی تقلید کیجئے. اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں مطمئن ہوں کہ میں اس کو ادا کر لوں گا اور ادا کر رہا ہوں, تو یقینی معنوں پر کہیں جو ہے کہ نہیں کہا تقلید کیجئے. لیکن اگر ذرا سا بھی اس معاملات میں غور کرے گا تو یقین جانیے کہ وہ دوڑ کر کے جائے گا کہ اگر مجھے اپنی ذمہ داریوں سے سرخرو ہو کر کے باہر نکلنا ہے تو ضروری ہے کہ میں کسی آگاہ آدمی سے جو ان ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے سمجھے ہوئے اور بتا سکتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے گا تب اپنی ذمہ داریوں, تو وہ یقیناً اس طرف جائے گا اور مطمئن ہو کر کے جائے گا کہ میں اپنی آگاہی کے ساتھ میں جا رہا ہوں, اس لیے کہ میں میرے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ میں نے اس کی طرف توجہ لی کہ آخر میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیسے اس کو ادا کرنا چاہیے. اور اس سے آگے بھی اکثر و بیشتر اگر آپ دیکھیے گا تو مسائل جس میں وہ تقلید کر رہا ہوتا ہے اور تقلید کے ساتھ ساتھ وہ خود اجتہاد کی طرف اسے بڑھنا ہوتا ہے, اس کو تقلید کرتے ہوئے بھی اجتہاد کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. آدمی کہے یعنی کیا مطلب, سمجھنا ہے اے جس کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں مان رہے ہیں یا ہم وہی اصطلاحی لفظ کے تقلید کر رہے ہیں, اس نے اگر یہ کہا کہ اگر فلاں کام سے توہین مذہب و ملت نہ ہوتی ہو تو وہ کرنا جائز ہے اور اگر توہین ہو رہی ہے تو ناجائز ہے. مجھے تقلید کر رہا ہوں اور اس میں لیکن اہانت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اب وہ مجتہد آ کر کے اجتہاد نہیں کرے گا کہ یہاں
یہ خود اجتہاد کرے گا,
خود وہ خود اجتہاد کرے گا,
وہ خود سمجھے گا,
خود سمجھے گا کہ اہانت اس سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بے عزتی اس سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اور اس میں درجات ہو سکتے ہیں, یقینی معنوں میں درجات ہو سکتے ہیں, اور اس درجات کے اعتبار سے ایک کا فریضہ کچھ اور ہو سکتا ہے, دوسرے کا فریضہ کچھ اور ہو سکتا ہے. انسان ایک ممکن ہے کسی ایک جگہ زیادہ خوف کا مرحلہ ہو اور سمجھتا ہے کہ یہ واقعاً خوف کی جگہ ہے اور ممکن ہے اس کے لیے وہاں تقیہ کر لینا یا اس عمل سے دور ہونا اس کے لیے ہو سکتا ہے. آدمی کہ نہیں خوف کا کیا مطلب, اس سے لوگ خوف کر رہے ہیں, اس کے لیے کون سے خوف کا مرحلہ ہے مثلا, تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. خوف اسی جگہ پر اسی مسلک کے اعتبار سے ایک آدمی کے لیے خوف کا مرحلہ ہو سکتا ہے اور بالکل صحیح بھی ہے اس کے لیے, ایک دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. کسی ایک کے لیے اپنی عزت پر بات آ سکتی ہے, کسی کے لیے نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کو کون آ کر کے بتائے گا, یہ اپنی اپنا خود جو ہے اجتہاد ہوتا ہے. تو تقلید کسی چیز کو یوں ہی خاموشی سے مان لینے کا نام نہیں ہوتا ہے, جہاں مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اس علم میں جو ہے کسی طرح کا کوئی اس حد تک علم نہیں ہے کہ میں واقعی نتیجہ نکال سکوں, تو یقینی طور پر اسی کی عقل, اسی کا شعور, اسی کا علم یہ کہنے لگے گا کہ پھر مجھے اس کو تلاش کرنا چاہیے جس نے اپنی زندگی گزاری ہے اور استدلال کے ذریعے سے حکم کو تلاش کیا ہے اور اس پر وہ عمل کرے گا. یہ سال
قبلہ یہ یہاں سے ایک اور بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنی علم کو جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے علم کی حد کیا ہے. کئی مرتبہ انسان نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے.
جی یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے.
یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان نہیں جانتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں جانتا ہوں. اور آج کل تو میرے خیال میں سب سے آسان سمجھنے والا مسئلہ اور جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے وہ دین ہے. ہر کوئی آج دیکھیں تفسیر قرآن لکھنا کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ساتھی اور دوست کے بارے میں پوچھا کہ فلاں شخص آج کل کیا کر رہا ہے, کہ یہ ابن رسول اللہ آج کل وہ تفسیر قرآن لکھ رہا ہے, کہ اس کو جا کے صرف اتنا کہہ دو کہ جو تم سمجھے ہو اور جو تم لکھ رہے ہو کیا تم مطمئن ہو کہ اللہ یہی کچھ کہنا چاہتا ہے. اور کہتے ہیں ان ساتھی کو جب یہ پیغام ملا انہوں نے جو کچھ لکھا تھا سب انہوں نے ان کو دفن کر دیا یا ان کو ضائع کر دیا اور منظر عام پر نہیں لے کر آئے. دین کے معاملات بھی ایک ذات لامحدود کا علم ہے, پروردگار عالم کے احکامات ہیں اور ان کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اور ان کی باریکیوں کو سمجھنا بھی ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. گزشتہ نسلیں جو آئیں اور گزر گئیں، آئندہ نسلیں جو آئیں گی اور اس کے بعد چلی جائیں گی، اور نہ صرف یہ دور بلکہ آئندہ کا دور، برزخ کا دور، حساب کتاب کا دور، بہشت اور تمام مراحل کو انسان کا جسم، انسان کی روح، انسان کی سوچ اور فکر، اس کے اعضاء و جوارح اور تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ کائنات کے ساتھ جو انسان کی مطابقت ہے، اس کی روح کی پرواز، اس کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے پروردگار عالم نے وہ احکامات عطا فرمائے ہیں جن کو ہم دین اسلام کا گلدستہ یا قرآن کے حساب سے یا پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. وہ ذات لامحدود کا علم بھی لامحدود ہے، اور ایک محدود ذات کو اس کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار کی ان کے احکامات کی تشریح کے نتیجے میں لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان میں خطا کا عنصر بہت ہی کم پایا جاتا ہے کہ وہ خطا کر رہے ہوں. تو اس حوالے سے یہ تقلید کا مسئلہ تو اپنی جگہ ایک حل کی طرف بڑھ گیا کہ ہم
نے میں اب تھوڑا سا بتاؤں، میں تھوڑا سا آگے پڑھنے سے یہ بتاؤں کہ آخر تقلید کی مخالفت کیا ہمارے زمانے کی کوئی چیز، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تقلید کو ایک تقدس کا لباس پہنا کر کے تقلید کی مخالفت کی گئی ہے اخباری دور میں، اس پر اخباری دور میں. اور جب کسی چیز کو بے انتہا تقدس کا لباس پہنا دیا جاتا ہے تو آدمی وہاں سرنڈر ہو جاتا ہے، اور بات تو بالکل بھائی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کچھ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا. کیسے؟ دو چیزیں سامنے رکھی ہیں. اگر آپ اخباریون کی طرف جائیں گے تو دو چیزیں سامنے رکھی ہیں. قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ صرف اہل بیت جانتے ہیں. آدمی سرنڈر کر جائے گا،
اہل بیت کا نام آ گیا،
اہل بیت کا نام آ گیا،
اب تو جو مرضی کروا لیں ہم سے،
صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں، ہم اس کا جان ہی نہیں سکتے ہیں، اس کی بات ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں، لہذا اہل بیت ہی جانیں گے. ایک بات، اس کو اتنا وہ نسبت دی کہ اس کے بعد بات بالکل صحیح بھائی کہ آپ اہل بیت تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ نے اہل بیت سے گفتگو کی ہے، اہل بیت جانتے ہیں اور اہل بیت ہی کر سکتے ہیں. آپ کون کرنے والے ہیں اس کی توضیح اور تشریح، کس حد تک توضیح اور تشریح کریں گے؟ ان کا حق ہے اور وہی کر سکتے ہیں. چلیے ایک دوسری بات کے پاس، ہم حدیث کے ذریعے سے چونکہ وہی سمجھتے ہیں لہٰذا حدیث کے ذریعے سے ہم بات کو مانیں گے. اور حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں بھائی، یہ تقدس کا لباس، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو امام نے کہا، یہ امام نے کہا. بات سمجھ میں آ گئی، قرآن میں سمجھ نہیں سکتا اور یہ حدیث ہے، میں کہہ نہیں رہا ہوں، امام کہہ رہے ہیں. پا اگر یوں کہیں بھی آپ بیان کر دیجئے گا، یقین کیجئے کہ خطابت کو جادو سے تعبیر کی گئی، سحر سے تعبیر کیا گیا. آدمی کو ذرا بھی بولنا آتا ہے اور سمجھانا آتا ہے اور معافی ضمیر تک پہنچنا آتا ہے. اب معافی ضمیر کو دوسرے کے ضمیر اور ذہن تک پہنچا دینے کا صلاحیت آتی ہے، مشہور کر لے گا آدمی کو. اور پہنچانے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، کچھ استدلالی ہوتے ہیں اور زیادہ تر جذباتی ہوتے ہیں. زیادہ تر جذباتی، کہ انسان کے جذبات سے قریب کر دیا جائے اور اس کے جذبات پر قابو پا لیا جائے تو یقینی طور پر جو بہت جلدی اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا. استدلال کے لیے ذہنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بولنے کے لیے بھی اور سمجھنے والے کے لیے بھی، کہ استدلال کون سی دلیل بھی کس طریقے کی ہوئی ہے. لہٰذا اس کے جذبات اس کے لگاؤ سے زیادہ ہوتا ہے. یہ دونوں کو اگر دیکھا جائے تو اخباریین نے یہ دو بہت جذبات سے قریب سے کھیلنے کی کہ قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے، اور کیا نام ہے حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور حدیث ہماری بات نہیں ہے، ان کی بات ہے. پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ان کی بات صحیح تو لگ رہی ہے، بات تو صحیح ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اہل بیت جو ہیں قرآن ناطق ہیں، وہ بولتے ہوئے قرآن ہیں
درست،
اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی حدیث ہے اور وہ حدیث اسی ہمارے یہاں ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو گویا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. اگر اسی جگہ پہ آ جائیں گے کوئی حدیث جو ہے قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو حدیث نہیں ہے, یہ خود ہی جواب بنتا ہے کہ اگر میں قرآن سمجھ نہیں سکتا ہوں کسی حد تک تو مجھے ٹکرانا کہاں سمجھ میں آ گیا. خود اس بات کا قرآن سے ٹکرانا کہاں سمجھ میں آیا. یہ ٹکرانا سمجھ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن, یقیناً قرآن کے بتون ہیں, ہم ان کے سارے بتون تک نہیں پہنچ سکتے, مگر قرآن جتنا بھی ہمیں سمجھ میں آتا وہ ہماری ذمہ داری ہے.
وہ ہماری کی تہیں ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں
مثلا اندر کے معانی, ہم جہاں تک پہنچے وہاں تک ہماری ذمہ داری ہے.
کسی حد تک تو ہم
اور معصومین جس حد تک جانتے ہیں اس حد تک ان کی ذمہ داری ہے,
درست
ان کی ذمہ داری. پروردگار عالم ہر ایک سے وہی سارے کام نہیں لینا تھا. کیا ہماری نماز معصوم کی نماز جیسی ہو سکتی ہے؟
نہیں.
ایک عام انسان کی نماز ایک پڑھے لکھے عالم کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. ہم صرف ظاہر کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ذرا سا بلند بھی اس کے بطون میں ہوتا ہے وہ اس کے معنی. تو خالی یہ کہہ دینا کہ ہم بالکل, تو اس کا مطلب ہم مان لیں کہ قرآن ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اگر ہم قرآن بالکل سمجھ ہی نہیں سکتے تو قرآن ہمارے لیے نہیں ہے, صرف معصوم کے لیے آیا تھا, تو پھر قرآن کو رہنے ہی نہیں چاہیے,
لوگوں کے درمیان نہیں ہونا,
نہیں ہونا چاہیے. قرآن کے قیامت تک کے لیے ہے, اور جب قیامت تک کے لیے ہے ہم سے بات کر رہا ہے قرآن, ہم سے گفتگو کر رہا ہے, ہم کو مخاطب بنائے ہوئے ہے. لہٰذا ہم جتنا اس سے سمجھ سکتے ہیں, پھر کسی کو تفسیر وغیرہ کرنے کے بھی حق نہیں ہے کہ کوئی تفسیر کرے. مثلا رہی حدیث کی, حدیث وہ کہہ کر کے یہ بات کہیں کہ حدیث ہے بھائی, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو حدیث ہے, فلاں امام نے کہا ہے. مسئلہ خالی حدیث کہہ دینا کافی نہیں ہے. اگر پھر خالی حدیث کہہ دینا کافی ہو جاتا تو پھر احادیث کی قسمیں کیوں بنا دی گئیں بھائی؟ یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, یہ معنعن ہے, یہ معلل ہے, مثلا پتہ نہیں کتنی قسمیں چیزیں, اور یہ صحیح نہیں اور وہ صحیح, سبھی حدیث ہیں. خالی اس عنوان سے سوچے کہ حدیث, ہم 1400 برس بعد یہاں ہیں, حدیث جو صادر ہوئی ہوگی وہ 1400 برس پہلے کسی معصوم سے صادر ہوئی ہے, 1400 برس سے وہ سفر کرتے ہوئے یہاں تک آ رہی ہے, تو بیچ میں اس کے بیان کرنے والے کتنے ہیں, اس کے بیان کرنے والے کتنے ہیں, کس نے. اگر میں معصوم کے دور میں ہوں, تھوڑا سا آج بیان نسبتاً وزنی ہوگا مگر یہ کہ یہ بھی مفید اگر کوئی سوچے, تو اگر سوچیں آپ کے معصوم اگر سامنے ہوں اور معصوم کچھ ہم سے کہہ رہے ہوں یا بیان کر رہے ہوں, میں سامنے میں سمجھ رہا ہوں, بڑا آسان ہے کہ اس لیے کہ معصوم بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں. اگر میں نے ان کی بات سے جو سمجھا وہ میں غلط سمجھے ہوں تو میں ان کے دور میں ہوں, کروں کام کروں گا اس کو غلط ہوگا, امام ٹو کے بتا بھائی میرا مقصد یہ نہیں تھا, تم غلط سمجھے, میرا مقصد یہ تھا, اور میں صحیح سمجھا ہوں, وہ کہیں گے ٹھیک تم اپنی ذمہ داری کو ادا کیا چیز ہے. لیکن جیسے ہی اگر میں معصوم کے دور میں بھی ہوں, میں دور پہ ہوں, معصوم کی طرف سے ایک آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ معصوم نے یہ کہا ہے, معصوم یہ فرماتے, میری ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ میں اس ایک آدمی کے بارے میں تحقیق کروں کہ ہے کون, سب سے پہلے جانوں میں ہے یہ کون, کیسا ہے, مذہب کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اہل بیت سے محبت کے اعتبار سے, اپنی سمجھ اور فکر کے اعتبار سے, یہ جو مجھے بتا رہا ہے امام کی طرف سے, یہ الفاظ امام کے دہرا رہا ہے یا امام نے جو کہا ہے اس کے مفہوم کو دہرا رہا ہے, یا امام نے جو کہا ہے واقعاً اس بات کو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہے, یا امام کے الفاظ سے جو اس نے سمجھا ہے اپنی سمجھ کو بتا رہا ہے. کتنی ذمہ داری, ایک آدمی کے بیچ میں آنے کے بعد اتنی ذمہ داریاں میری ہو جاتی ہیں کہ میں جانوں کہ یہ کہاں کیا لے, لے, اول اس کی شخصیت کو جانوں, اس کی ذہانت کو جانوں, لفظوں کے بارے میں تحقیق کروں, لفظوں کے بعد جو یعنی کہ یہ لفظوں ہی کو نقل کر رہا ہے یا لفظوں کے معانی کو یا اس کے مفہوم کو یا اپنی سمجھ کو. ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں, چار آدمی بولنے والے آ جاتے ہیں, مولانا آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی, ہم نے وہ بات نہیں کہی ہے,
اور ہمارا مقصود بھی وہ
نہیں، مقصود نہیں تھا، میں نے نہیں کہ وہ سمجھا میرے لفظوں سے سمجھا، اور میری چونکہ وہ سمجھا ہے میری باتوں سے، میرے الفاظ سے، اور کبھی اچھا ہوتا جیسا میں بات کرنا چاہوں اس سے بہتر رخ نکال کر وہ سمجھائے، اور کبھی بالکل اس کے الٹے سمجھا ہوا ہوتا، غلط ہوتا ہے. تو انسان کبھی بولنے والے کے لفظوں سے، کلمات سے، وقت سے، اشارے سے ایک بات کو سمجھتا ہے، جو کہہ نہیں رہا کہنے والا سننے والا سمجھ رہا ہے، اور وہی نقل کر رہا. میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں تحقیق کروں کہ یہ صحیح. اب سوچیں کہ اگر امام کے دور میں ہوتے ہوئے بیچ میں ایک آدمی جو ہے خالی بیان کرنے والا، تو اتنی ذمہ داری ہو جاتی. پھر اگر اس میں دو بڑھ جائے تو اتنی اس کی دوگنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ نہیں مجھ سے فلاں نے اور پھر مجھ سے فلاں نے کہا، تین ہو جائے تو چوتھی اس کی تین گنا، چار ہو جائے چار گنا، ایسی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جانے اس کے بعد سے آدمی کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ تقلید میرے لیے جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک شخص نے اپنی عمر کو گزار کر کے، علم رجال کو پڑھ کر کے، ان ساری شخصیتوں کے حالات کو اور الفاظ کو، ان کے معانی کو اور ان کے مقصود کو اور ان مفہوم کو سمجھ کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ کر کے اس نے ہم کو یہ بتایا ہے، تو ہم کتنی ذمہ داریوں سے محفوظ ہوتے ہوئے اگر کہ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس وقت عقل جو ہے ہمیں چیخ کر کے کہے گی کہ واقعا کیا بہترین نظام ہے کہ ہم اتنے معاملات سے بچ گئے ہیں، اور ساری ذمہ داریاں جو ہیں اپنے علمی ان کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور انہیں کس قدر جو محنت کی ہوگی. ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنی اتنی چیزوں کو جاننا ہوگا، تو آخر اس نے کتنی محنت کر کے اصل چیز کو ہم تک پہنچایا ہوگا، اور بیچ میں جو جتنی بھی غلط چیزیں رہی ہوں گی، نہ ماننے کے لائق رہی ہوں گی، اس میں شک و شبہات پائے جاتے ہوں گے، اس سب سے نکل کر کے جو ہے یقین کے منزل تک پہنچایا ہے. اس کا نام تقلید ہوتا ہے، اس کو اندھی نہیں کہتے ہیں. جب تک آدمی اس عالم کے محنت کو نہیں جان لے گا اور سوچے کہ میں صرف اصول کافی میں جتنی احادیث ہیں اس میں 16,000 راوی ہیں، ایک کتاب 16,000 راوی ہیں، ایک آدمی زندگی ایک کے لیے، انہیں بتایا کہ ایک روایت کرنے والا ہو جائے تو آدمی کے لیے اس کی کتنی محنت کرنی پڑے گی، اور 16,000 راوی ہوں بیان کرنے والے،
ان کی زندگیوں
کو تجزیہ کرنا، خاندان کو جاننا، اس کی علمی صلاحیت کو جاننا، اس کے مذہب اور مسلک کو جاننا، اس کے سمجھ اور پرکھ کو سمجھنا اور جاننا، اور حالات کو جاننا، کس حالات میں امام نے کہا تھا، کس موقع پہ کہا تھا. مثلا میں یہ بات کہوں کہ ہمارے یہاں بھی تھوڑی سی، ہمارے یہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں جس شہر کا، جس ملک کا، جس جگہ کا، جس علاقے کا رہنے والا ہوں، وہاں ایک ایسا لفظ بولا جاتا ہے کہ وہی لفظ ایک دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھی بولا جاتا ہے، لفظ ایک ہے مگر معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور اس کے واضح ترین مثال جو ہے لفظ من ہے، ایک من، ایک من بولیں. مثلا میں اپنے ہندوستان کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے خود اسٹیٹ جو یو پی، اتر پردیش، اس کے دو حصے، ایک مشرق اور مغرب میں، دونوں جگہ من بولا جاتا ہے، لیکن مغرب میں جب من بولا جاتا ہے اسے ایک من میں 20 کلو آتا ہے، مشرق میں بولا جاتا ہے ایک من میں 40 کلو آتا ہے، اور یہی ایک من آپ جانتے ہیں کہ بولا جاتا ہے ایران میں بھی، اور ایران میں 3 کلو آتا ہے، 300 آتا ہے. بھائی ایک لفظ ہے، علاقہ بدل جانے سے کتنا فرق آ گیا، ناپ ہے اور وزن ہی کے لیے بولا تھا، اور لفظ وہی ہے، اتنا فرق آ جاتا ہے. اب اگر کہیں کسی شخص نے، ایران والے نے آ کر کے کہا مثلا کہ یہاں فلاں چیز جو ہے اتنے میں جو ہے ایک من ملتی ہے، تو اسے حیرت لگے گا، جی اتنی مہنگی چیز اتنے روپے میں ایک من، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں 3 کلو ہے، 3 کلو ہے. اور اگر جو ہے ہم جا کر کے ایران میں کہیں کہ بھی ایک من مل رہا، تو ہم کو لگ رہا ہے کتنی سستی ہے، لیکن جب تول کر اس نے 3 کلو دیا تو ہمارا دماغ جو ہے مہنگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ کہیں کوئی لفظ بولا جاتا ہے. اب راویوں میں ایک راوی ہے مثلا وہ عراق کا آیا ہوا ہے، اور وہ آ کر کے جو ہے مدینے میں یا نجد میں کہیں معصوم کے قول کو سنتا ہے، ایک وزن بولا گیا ہے جو وہاں بھی بولا جاتا ہے اور یہاں بھی بولا جاتا ہے، اس نے جا کر کے اپنے یہاں کا معنی کر کے بتا دیا، اپنے یہاں کا معنی کر کے بتائیے آپ نے یہ بولے، یا وہ روایت اپنے یہاں بول رہا، تو اب تحقیق کرنے والے کہ یہ کہ بھائی راوی سے اس کی مراد کیا ہو سکتی، امام نے یہ بات کہاں کہی تھی، کس جگہ بات کہی تھی. اے کاش کہ خالی میں کوئی زیادہ اس کا پڑھا لکھا بھی، زیادہ کا بالکل نہیں پڑھا لکھا ہوں، جتنا تھوڑا بہت مطالعہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تب بھی آدمی کو سمجھتا کہ اتنی ये तो बड़ी बड़ी बातें मसला नहीं, बड़ी बिल्कुल इब्तदाई बातें। इन इब्तदाई बातों को सुन करके लगे और फिर सोचें कि तकलीद अंधी नहीं होती है, इतने पढ़े लिखे की होती है, इतनी सारी तहकीक करके जो है वो उसके असल मतलब के तक जाता है कि इसकी मुराद क्या होगी, इसको क्यों इस तरीके से करना और क्यों इसलिए ऐसे नहीं करना, वहाँ तक पहुँचता है, तब उसकी तकलीद की जाती है। और इसको जब समझ लेगा तो यकीनी माने पर हर मुकल्लिद शुक्रगुजार होगा कि निज़ाम कितना अच्छा है कि उसमें एक ने मेहनत की है और हमारी जिम्मेदारियों को मालूम करके हमें बता दिया।
केवल एक इंतहाई सिस्टमेटिक निज़ाम है,
जी
एक ऐसा निज़ाम है जो एक पूरी तर्तीब के साथ चल रहा है, और मैं कहता हूँ कि अक्ल व शऊर का के कितने करीब है, इससे बेहतर निज़ाम हो नहीं सकता। जहाँ वुजू, नमाज, रोज़ा, ये तमाम मसाइल अगर एक दफ़ा बयान कर दिए जाते तो लोग उससे आगे निकल सकते थे, लेकिन क्या किया, उनके बीच में भी ऐसे उलमा का एक इकट्ठ उन्होंने रख दिया है, एक ऐसा ऐसे अफराद बीच में ले आए जो साल हर साल से इनके ऊपर तहकीकात करते रहते हैं, और इल्म भी आगे बढ़ता चला जाता है, इज्तिहाद भी आगे बढ़ रहा है। आजकल क्या द्वार के हवाले से भी उनमें तहकीकात हो रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा। लेकिन एक और नुक्ता जो आपने अभी बयान फरमाया, उससे एक और बात जो समझने को दिल करता है और मैं नाज़रीन और सामीन की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान वो किताब है जो दावा कर रहा है कि ज़ालिकल किताब वो ला रैबा फी, ये वाहिद किताब है जिसने दावा किया है कि मुझ में कोई हर
शक
किसी
शुभ
शक
खुशी।
के शुबे की कोई दुनिया की और कोई किताब ये दावा नहीं करती है सिवाय कुरान के। अब कुरान हमने जो सुना, इन नस्ल इंसानी ने जो सुना, अल्लाह से तो नहीं सुना। जिब्राइल अमीन लेकर आए किसके पास, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने बयान फरमाया कि वो जो दरमियान में फ़र्द है उसका भी एक दर्जे पर फायज होना ज़रूरी है। ये कुरान ला रैब फी क्या उस सूरत में रह सकता है अगर खुदा न खास्ता पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ला रैब फी ना हो? इसी को हम मासूम कहते हैं।
जी
यानी ये नाज़रीन सामीन के लिए के अगर कुरान को हम ऐसा समझ लें कि जो हर किस्म के ऐब से पाक है, शक व शुबे की इसमें गुंजाइश नहीं, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो ही नहीं सकता कि उसमें शक व शुबा और इस किस्म की, या गैर मासूम हो, अगर मासूम यानी जिससे मासूम अनिल खता हो। और यही बात है कि फिर जब बात नकल की जाती है, एक से दूसरे को नकल होती है, उसमें भी एक बात सामने आती है, इल्म की बात हो रही है कि मसलन हमें अक्सर तजुर्बा होता है जब खिताबत होती है, आपने खिताब फरमाया मजमे के सामने और एक साहब आके वो नुक्ता पेश कर दे कि जी आपकी ये बात से, ये बात मैं समझाऊँ, आपका मकसूद वो नहीं होता है, आप फौरन टोक देते हैं कि नहीं ये नहीं। अब किसकी बात को समझा जाएगा कि कौन शख्स है जिसकी बात को ये अथॉरिटी दी जाए कि आपकी बात नकल कर सके? हर कोई नकल नहीं कर सकता ना, नकल उसकी बात होगी जो आपके अंदाज को समझे, जो आपके अल्फाज को समझे और जो आपकी सतह फिक्री के करीब तरीन हो। और इसमें फिर हमें तारीख में जो मिलता है एक कौल पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबोहा। और यही वजह है कि हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो अकवाल हमें मिलते हैं वो ऐसे हैं जैसे इल्म के शहर का दरवाज़ा है, और उससे अगर इल्म के शहर में जाना है तब भी दरवाजे की ज़रूरत पड़ती है, और इल्म के शहर से अगर कुछ निकल के बाहर आना है और उसको हासिल करना है तब भी उस दरवाजे की। और हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम इल्मी ऐसा ख़जाना है कि उसके ऊपर नहजुल बलागा के, अगर आप सिर्फ वो जो छोटे छोटे जुमले हैं, चंद छोटे छोटे जुमले, उनके ऊपर अगर तवज्जो दे इंसान मरकूज़ कर ले, तो आजकल के इस साइंटिफिक दौर में भी यहाँ के माशरे में जब उनको तर्जमा करके लोगों को बताते हैं, कहते हैं ये बहुत ज़बरदस्त कॉल है और इसके ऊपर अमल कर, यानी उनके ऊपर आज भी वो छोटे छोटे जुमले, उन पर अमल करने से इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। तो बहरहाल इल्म की असलियत, इल्म को हासिल करना, इल्म की तरफ बढ़ना, असल मकसूद वो मुज्तहिद नहीं है जिसके हम तकलीद करें, असल चीज़ उन अहकामात में गलत के इम्कान को कम अज कम कर देना है और उस अहकामात तक पहुंचना है जो परवरदिगार आलम ने अपने दीन के जरिए, अपने किताब के जरिए और अपने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और उन्होंने आयमा अथार अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक अंधी तकलीद तो फिर इसमें आ जाती है कि जहां इंसान इस तकलीद से अगर अलग होता है तो फिर इंसान अपनी राय को बीच में मुसलत करने लग जाता है कि मेरी ये राय ना, दरवाज़ा खुल जाता है ना अगर इसको इसको बीच में से माइनस किया, तो फिर हर शख्स अपनी राय के मुताबिक।
मैं चाहूँगा कि
जी
थोड़ी सी
जी
एक बात कह दूं, دیکھیے جن کو تھوڑا بہت کتابی مطالعہ ہے اس مسئلے میں آتے ہیں تو اس بات کو بھی لے کر کے آتے ہیں کہ اصلاً اجتہاد ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. ایک اہم چیز ہوتی ہے اجتہاد, ہمیں آئی نہیں. معصومین نے اجتہاد کی بڑی مذمت کی ہے, اور اگر چواخن ہم حدیث سے لا سکتے ہیں کہ اجتہاد کی مذمت کی ہے, اور ہمارے یہاں اجتہاد نہیں ہے. یہ تو شروع کیا گیا ہے, اس میں بھی ایک مغالطہ ہو جاتا ہے. اول تو لفظیں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ جب سفر کرتے ہیں تو اپنے معنی کو بدلتے ہیں, معنی کو بدل دیا کرتے ہیں. لفظ وہی ہوتا ہے, معنی اس کا بدل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے,
مفہوم بدل جاتا ہے.
کبھی ہوتا ہے کہ لفظ ہے دنیا میں دسیوں جگہ پھیلا ہوا مگر ایک ہی معنی ہے, لیکن کبھی ہے کہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں آیا لفظ وہی اپنا مفہوم بدل دیا کرتا ہے. میں یہ خیال یہ کہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد ہمارے یہاں ہے ہی نہیں ہے, تو کیا مجتہدین کو پتہ نہیں ہے کہ اجتہاد ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اس کا جواب تو خالی یہ نا کہ میں ان سے کہیں زیادہ صاحب مطالعہ ہو گیا ہوں کہ وہ مجتہد اجتہاد کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم مجتہد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. چونکہ اجتہاد جو ہے اس مرحلے میں جب دور رسالت ختم ہو جاتا ہے, اور دور رسالت کے بعد اگر دور امامت کو بھی دیکھا جائے وہ ختم ہوتا ہے, اور غیبت کا زمانہ شروع ہوتا ہے. اول تو امام کے دور ہی میں بات شروع ہو گئی تھی چونکہ نہ پہچاننے والے زیادہ تھے, چھٹے امام کے دور ہی میں اجتہاد وغیرہ شروع ہو چکا تھا. تو یہ کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے اور جو اللہ کے رسول کے کلام میں موجود نہیں ہے, بالکل نئی چیز آئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو اس کو دو تین نام دیے گئے. دو تین نام دیے گئے, کہا گیا کہ اجتہاد رائے, ہم اپنی رائے سے صحیح کوشش کریں گے اور کوشش کر کے کہ جو اچھا. دوسرا نام دیا استحسان, کہ نہیں جو اچھا لگ رہا ہے, جو اچھا لگ رہا ہے اس میں سے. تیسری کہ تاویل, ہے نص موجود ہے مگر ایک نیا چیز آئے تو اسے ایک تاویل کر لینا. چوتھی چیز, بلکہ تاویل سے پہلے تیسری چیز قیاس, کہ اس کے مشابہ کوئی چیز مذہب میں ہے مگر یہ نئی چیز ہے, تو ہم دیکھو اس میں سے کس کے مشابہ ہے, اس پر قیاس کر کے جو ہے اس چیز کو لایا جائے گا. یقیناً معصوم ان کی مخالفت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے اجتہاد رائے ہو, چاہے استحسان ہو, چاہے قیاس ہو, چاہے تاویل ہو, اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کامل نہیں ہے, دین مکمل نہیں ہے.
اور پھر دوسروں کی رائے کا شامل ہو جانا تو وہ جو خالص چیز ہے اس میں فرق
آ جائے گا. نہیں ہے ہی نہیں مکمل, نہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مکمل.
یعنی اجتہاد جو ہے مجتہد کا وہ ان تمام چیزوں سے پاک چیز ہے جو ان میں ان چیزوں کا سہارا.
ہمارے یہاں اجتہاد کا مطلب یہی ہوتا, بلکہ جو اخبارین نے ایک بات کہتے کہ عقل کو تو چھو کر بھی وہاں نہیں گزارنا چاہیے, ہماری عقل وغل کی کام نہیں کرتی ہے, نہیں کر سکتے ہیں, لہٰذا جو معصوم نے کہا اس کو کر لینا چاہیے. مگر یہاں بھی آ کر کے میری رائے یا میں اس کسی مسئلے پر قیاس کر کے ایک حکم کو لے کر کے آؤں یا تعویل کر لوں, اس کا کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دین کامل نہیں آیا اور قیامت تک کے لیے نہیں ہے, ورنہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم کچھ نہ کچھ وہ سمجھیے. بسم اللہ.
آن صاحب, ایک اور مسئلہ اس سے سامنے آتا ہے. ابھی ہم مثال کے طور پہ وضو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, فروعات دین میں ہم تقلید کرتے ہیں, لیکن احکامات میں اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو قرآن میں جس میں ان کا ذکر ہے. ہماری عام زندگی کے معاملات کہیں اس سے وسیع ہیں, سیاسی معاملات ہیں, اقتصادی معاملات ہیں, ممالک کے معاملات ہیں, اس سلسلے میں کیا, ان میں کیا کہا گیا ہے, دین کیا کہتا ہے کہ ہمیں اپنی, ہماری باغیں ہمارے کندھے پہ ڈال دی گئیں کہ جس طرح چاہے اس طرح عمل کرو یا کیا کرو, یا اس میں اجتہاد کی طرف یہ جو ابھی نظریہ ولایت فقیہ کا نظریہ جو سامنے آیا ہے, اور ایک ایسا نظریہ جو حضرت امام خمینی کے دور میں اور انہوں نے جو پیش کیا, ہماری نظر میں تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ تمام اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ پیش کرنا, سیاسی عنوان سے مختلف نظریات پیش کیے لوگوں نے, لیکن لوگ نظریات پیش کرنے کی حد پہ تھے, انہوں نے نظریہ بھی پیش کیا, اس کو عملی بھی کر دیا, عملی کر کے اس کو چلا کے بھی دکھا دیا, اس کو اگلے مرحلے میں اپنے جانشین تک بھی پہنچا دیا اور ایک استحکام بھی اس کو عطا کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ نظریہ ولایت فقیہ جو عام طور پر
اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک جدید نظریہ نہیں ہے, بلکہ اس دین اور مذہب کا ایک تسلسل ہے، اس کو بیان کیا گیا. ہر جب کوئی چیز ہو نہیں رہی ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف سے متوجہ، اس کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے. ایک نئی چیز نظریہ پیش کر کے دین میں کوشش داخل نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہمارا نظریہ اور اس کو دین میں جو ہے داخل کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک چیز تھی چونکہ ہم اس سے دور تھے، دور ہونے کی بنیاد پر ہم اسے نہیں جانتے تھے، نہ جاننے کی بنیاد پر جو ہے ایک عالم، ایک آگاہ، ایک مجتہد، ایک صاحب نظر جو ہے اس چیز کو لے کر کے آتا کہ بھئی دین میں چیز اس کو ماننا چاہیے. کون ایسا قرآن کا پڑھنے والا ہے جو اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ ولی اور ولایت کی بات مسلسل قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں، حالات و رکوع میں مثلاً زکوٰۃ کو دیتے ہیں، یا اولی الامر، صاحبان اولی الامر کہہ دیے. مسلسل جو ہے یہ ہے. اب جب تک رسول رہے ہیں یقیناً ولی امور مسلمین رسول ہیں، رسول اب جب اس دنیا میں نہیں ہیں تو اس حدیث کو سارے کے سارے مسلمان مانتے ہیں، جس میں جس کو ہم متفق علیہ روایت یہ حدیث کہہ سکتے ہیں، یہ کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ، امام وقت کو کوئی نہ پہچان رہا ہو، یعنی اپنے وقت کے ولی کو نہ جان رہا ہو، نہ پہچان رہا ہو کہ کون ہے، تب تک جو ہے وہ یقینی طور پر اس کی موت اگر ہوئے تو جہالت کی موت ہوتی ہے. اب وہ چیز ولایت کا ایک نظام. اب یہ سوچیں کہ جو رسول یہ کہہ کے جا رہے ہوں، یہ کہہ کے جا رہے ہوں کہ من مات ولم یعرف، یعرف کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہچانا اسے جاتا ہے جو موجود ہو، نہ یہ کہ کسی کو بنایا جائے گا. تسلسل سے دیکھے، اللہ ولی ہے اور اس کی ولایت جو ہے مصداق بنتے ہیں آ کر کے رسول سے، رسول کے مصداق جس کو بنا کر کے جا رہے ہیں. ایک تاریخ مسلسل اس طریقے حدیث کی روشنی کو بنا کے گئے ہیں کہ من کنت مولا فہازا علی مولا، ولایت کو بتا کر جا رہے ہیں، پھر وہاں سے لے کر کے 11ویں امام تک، 12ویں امام پہ آنے، جب یہ ولی یہ برحق جو ہے پردہ غیب میں چلا جاتا ہے، تو کیا پردہ غیب میں رہنے کے زمانے میں تمام قرآن کے احکام یوں ہی مفلوج رہیں گے؟ دین کے سارے احکام کو یہیں چھوڑ دیا جائے گا؟
یا یہ کہ نہیں
جو قرآن اور احکام کے جاننے والے ہیں، جس کو کہ پردہ غیب میں جانے سے پہلے معصومین نے کہہ دیا کہ من کان سائنا لنفسکم، مثلا پوری حدیث جو ہے اوصاف کا بیان کر، جو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، فللعوام ان یقلدوا، تاکید کر دی، پھر عوام پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی تقلید کریں. جب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی تقلید کریں، تو کیا ان کی ولایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی ولایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ فقہ کا جاننے والا ہے، جب جاننے والا ہے تو اس کی ولایت تمہارے اوپر ہوگی، جب تمہارے اوپر ہوگی اس کی ولایت ہوگی. تو اسی کو نام دیا ولی یہ فقیہ، جو اس تمام نظام کو جان رہا ہے، جاننے کی بنیاد پر اس کی ولایت ہے. یقیناً یہاں پر آنے کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کئی ہو سکتے ہیں، کئی ہو سکتے ہیں، مگر اسی بات کو جاننا چاہے کہ کئی عالم یا فقیہ تو ضرور ہو سکتے ہیں، اور ان میں افقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ولی فقیہ ہوگا وہ ہمیشہ ایک ہوگا، چونکہ وہ تمام ملت کے اور معاشرے کے نظام کو جانتا ہے، اور وہ اس چیز میں افقہ ہے اور عالم ہے. جو اس چیز میں عالم اور افقہ ہوگا وہ یقینی معنوں میں جو ہے ولی فقیہ ہوگا. ٹھیک، فقہ کے جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہم اس کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں مسائل میں، لیکن ہم ان مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں اس کے، لیکن جو ولی فقیہ ہوتا ہے، جو معاشرے کو اور امت کو اور ایک قوم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اگر وہ قوم کی بات کرے گا، ان کے معاشرے کے اچھائی کے لیے بات، سب کو پھر اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. ہے اس میں ہے بہت سارے مسائل، اس لیے کہ ہم سارے جتنے ہیں دنیا میں بٹے ہوئے، وہ ملکوں کی حدوں میں بھی ہیں. جب ملکوں کی حدوں میں، تو اس کے ماننے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی سوچنا چاہیے.
جو ہماری بنائی ہوئی حدیں ہیں،
جی ہماری بنائی ہوئی حدیں ہیں، لیکن جو حکم دینے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حدوں میں رہ کر کے جو ہے نظام کس طریقے سے چلتا ہے. تو وہ جب بھی ہم سے متوجہ ہو کر کے کہے گا، تو حقیقی معنوں میں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں رہنے والا تعالیٰ اپنے ملک کے قانون کے نظام سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اسی کو عالم کہا جاتا ہے، آگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں سوچے گا کہ ہم کے رہنے والے وہ یہ دیکھو تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے، یہ سوچیں کہ مجھے پتا ہے کہ ہم حد میں ہیں تو یہاں کیسے چلے گا، تو کیا اس کو پتا نہیں ہے کہ کس طرح کا حکم دینا چاہیے، جو ہر جگہ رہنے کے بعد اس نظام سے جڑا بھی رہے اور جہاں رہ رہا ہے وہاں مسائل نہ پیدا کرنے والا ہو نہ مسائل سے گھرنے والا ہو۔
آغا صاحب، ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں روایت میں آیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور اسی کو وہ رد، کیا رد تقلید اور رد علم الرجال اور ان چیزوں میں ہم اس کو
ٹھیک بتائیں کہ کون کہہ رہا ہے، رد کے لیے کون کہہ رہا ہے،
مطلب یہ وہ ان کی سوچ ہے جن کے
جو سوچ کریں، تو اس کا خالی یہ کہنا کہ یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے،
کون کہہ رہا ہے،
یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، بات تو صحیح ہے مگر یہ بھی تو دیکھو کہ کون کیا سمجھ رہا ہے اور کتنی سمجھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے، اس سے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی سمجھ کیا ہے، بھائی کس جگہ کس طرح پہنچ گئے وہاں تک جو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو، لیکن کیا کہہ رہا ہے، کس جگہ سے کہہ رہا ہے، کس علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، اس کے پاس استدلال کیا، آپ کے پاس تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ طے کر سکیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کو کیا کہہ رہا ہے، کیوں ہم کہیں کہ واقعی کیا بڑی بات کہی ہے ہم نے، یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو ہے لباس پہنے ہوئے ہے یا اتنا چیز پہنے ہوئے، نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے آپ نے کیسے یہ سمجھا کہ یہ بات سب پہ بھاری ہے کہ اسی کو ماننا چاہیے،
اسی کے پیچھے کیوں چلنا چاہیے،
کیوں چلنا چاہیے اس کے پیچھے، اس کی کوئی دلیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے،
کچھ ہونا چاہیے،
مجھے سمجھ میں آ گئی ہے اس لیے سب کو یہی ہونا چاہیے، یا یہ کہ آپ سے بھی اعلیٰ تر جو بات کہہ رہا ہے اس کی رد پیش کر دیتا ہے تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے،
یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے اس کو قبول کر لو،
جی
اس کو پرکھنا تو چلے گا، گزارنا تو پڑے گا،
ورنہ دنیا میں تو ہر آدمی کو ان کو بات
کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کو کرنا تو انشاءاللہ تقلید کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی، وہ ادھر جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر اطمینان بھی ہے کہ ان کی عقل و شعور اور آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کو سند بھی حاصل ہے۔ بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ناظرین و سامعین آپ لوگوں کی دلچسپی اپنی جگہ، پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اپنی خصوصی دعاؤں میں سحر کے وقت ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ آپ کی عبادات کو، دعاؤں کو اور ماہ صیام کی عبادات کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی کو اجازت دیجیے، کل صبح پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔